حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، شان عشرہ مبشرہ لے کر عاشقان صحابہ و اہل بیت کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. مدنی چینل پر سلسلہ ہے امت کی کشتی اور ستارے. یقیناً اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو امت کی کشتی اور جن کو امت کے ستارے کہا، ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو ہم بیان کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. امت کی کشتی اہل بیت کو کہا گیا، اور امت کے ستارے اصحاب رسول، صحابہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کہا گیا. ان دونوں مبارک ذوات کا، ان دونوں ہستیوں کا دامن جب ہم تھامے رہیں گے، انشاءاللہ ان سے محبت کا دم بھرتے رہیں گے، اللہ کی رحمت سے ہمارا جو پڑاؤ ہے، ہماری جو منزل ہے، وہ جنت میں ہوگی انشاءاللہ تعالی. دعوت اسلامی کا یہی تو پیغام ہے کہ عاشقان صحابہ و اہل بیت بن جائیے، ان کے ساتھ شامل ہو جائیے، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے، ہماری عقبا بھی سنور جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے. اور یہی ایک شخص کا، ایک مسلمان کا مقصد حیات ہونا چاہیے. امت کی کشتی اور ستارے سلسلے میں آپ روزانہ تلاوت قرآن سے آغاز دیکھا کرتے ہیں، اور ہم ترجمہ کلام پاک بھی سنتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف، مگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. اچھی نیت نہیں ہوگی تو عمل کا ثواب نہیں ملے گا، اور بغیر اچھی نیت کے اتنی دیر بیٹھیں، باتیں کریں، گفتگو کریں، وقت دیں، پاؤں تھکائیں، ذہن کو تھکائیں اور دیگر معاملات کریں، لیکن نیت نہ ہو تو کیا فائدہ. نیت کریں گے رضا الہی کی تو ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ مزید اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ مزید ثواب ملے گا. اسی لیے ہم اچھی اچھی نیتیں ہر نیک و جائز کام سے پہلے کرنے کی ترغیب سنتے اور دیتے رہتے ہیں، ہم خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں. آئیے میں بھی نیت کروں کہ اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کے نام کو بلند کرنے کے لیے سلسلہ پیش کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی علم دین سیکھیں گے، سیکھ کر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے. توجہ اور ادب کے ساتھ ان مبارک ہستیوں کا ذکر سنیں گے. جی ہاں، آج عشرہ مبشرہ میں سے مزید تین صحابہ اکرام علیہم رضوان کا مبارک اور زبردست ایسا پیارا تذکرہ آپ سننے جا رہے ہیں. آپ کے کان خوش ہوں گے، آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، آپ کے مزے کو مزہ آئے گا کہ کیا مبارک ہستیاں ہوتی تھیں وہ ہمارے اسلاف، کہ جن کے لیے اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمٰن نے فرمایا، لکھا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. آج موضوع بھی شان عشرہ مبشرہ ہے، اور ان میں سے تین صحابہ اکرام کا ذکر خیر مختصراً اجمالی طور پر ہم کریں گے. ویسے تو ان کی زندگیاں وہ مالا مال تھیں عشق رسول سے، خوف خدا سے، اور اسلامی معلومات و مواد سے، کہ ہم کئی سلسلے بھی ان کی ہستیوں اور سیرتوں پہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم کیونکہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان مبارک دس دنوں میں آپ کو عشرہ مبشرہ کا بھی ذکر خیر سنائے، امہات المومنین کے بھی مبارک تذکرے سنائے، اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان بالخصوص امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر مبارک ہستیوں کے تذکرے آپ کو سنائیں، پہنچائیں، تاکہ ان دس دنوں کا خوب سے خوب آپ اور ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اللہ عز و جل کے پاک کلام کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے تلاوت کروں گا. آپ بھی نیت کر لیجئے کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے تلاوت سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. والذين معه أشد أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع فاستوى وعلي يغير بهم الملك ترجمہ کنز الایمان، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے، یہ ان کی صفت تورات میں اور ان کی صفت انجیل میں، جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پھل نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بلی لگتی ہیں تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں، اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں بخشش اور بڑے ثواب کا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تلاوت قرآن پاک سنی، سورہ فتح کی آخری آیت آپ نے سنی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور آپ کے مبارک ساتھیوں کا وہ عظیم ذکر ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن پاک نے ان کی کیا تعریف کی، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، اور اشداء علی الکفار، جو دشمنان دین ہیں ان پر ان کی شدت ہے، آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور جو ان کے پاس پیار لے کر آتا ہے اس کے لیے بھی ان کا دامن کرم ہمیشہ واہ ہوتا ہے۔ ان کی تو شان یہ ہے کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے صحابہ اور اہل بیت۔ کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا مومن کی شان بیان کرتے ہوئے، ہو حلقہ یارا تو برے شم کی طرح نرم، ہو حلقہ یارا تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن کی یہ شان ہے، آپس میں رحیم کریم اور پیار بانٹنے والوں کے ساتھ پیار بانٹنے والا، یہاں تک کہ تکلیفوں کو سہنے والا، ظالم ہو تو اس کے ساتھ بھی اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنے والا، لیکن جب حق کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے، جب کوئی دشمن دین آگے آتا ہے، تو پھر اپنے دین کی حفاظت اور اپنے دین کی بقا کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے میں یہ صحابہ اور یہ اہل بیت نہ چوکے ہیں نہ چوکیں گے، اور ان کے مبارک نقش قدم پر عاشقان صحابہ اور اہل بیت آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ الگ الگ انداز ہے، پہلے سر دھڑ کی بازی لگانی پڑتی تھی، اب قربانی دینی ہے تو وقت کی دینی ہے، اب مال کی قربانی دینے کا وقت ہے، اور دعوت اسلامی اس انداز سے اپنے پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے کہ آئیے آپ بھی قربانی دیجئے اپنے وقت کی، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے۔ جی ہاں، یہ بھی عاشقان صحابہ و اہل بیت کے لیے ایک نقش قدم ہے، ایک نقش راہ صحابہ و اہل بیت ہے کہ آپ کو بھی قربانی دینے کا اگر جذبہ ہے تو آئیے وقت دیجئے، خود بھی علم دین سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے، خود بھی دین کا کام کیجئے، دوسروں کو بھی مدنی کام سکھائیے۔ انشاءاللہ یہ کریں گے تو اسی نقش قدم پر انشاءاللہ تعالی چلنا ہوگا۔ قرآن پاک کے مبارک مضامین آپ نے سنے، آئیے بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف۔ اعلی حضرت کا کلام سنائیں گے خلیل بھائی، مرحبا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کے خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائی نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلي على محمد صلي على كريمنا صلي على محمد. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, لے خبر جلد کے غیروں طرف دھیان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, تیری یاد سے مامور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سر ہے وہ سر سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے آقا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رجا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رجا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا
سبحان اللہ ماشاءاللہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت خیرت کہتے ہیں عقل کو گویا یہ بتا رہے ہیں کہ میرا جز جز میرا انگ انگ میرا بال بال میرا خیال خیال سب مدینے پہنچا ہے یہ کیفیت رضا ہے یہ عاشقوں کی کیفیت ہوا کرتی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ بھی سچے عاشق رسول تھے کہتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم بھی پہنچ جاؤ کیا بات ہے ان عاشقان صحابہ و اہل بیت کی آج ہمارا موضوع ہے شان عشرہ مبشرہ میں سے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی مبارک ہستیاں مختصر انشاء اللہ تعالی ہم تعارف کی طرف ان کی مبارک سیرت کی چند گوشوں کی طرف انشاء اللہ تعالی اپنی توجہ لیں گے اور آپ کے سامنے کچھ پہلوؤں کو بیان کریں گے تاکہ ہم بھی ان سے مہکے مہکے مدنی پھول حاصل کر سکیں حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی اور انتہائی مالدار صحابی تھے. سخاوت، تقوی، زہد و قناعت اور دیگر معاملات میں آپ کا ثانی نہیں تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی خاندان سے تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین تھے، یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے شریف اور خوش بخت تھے. باپ کی جانب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوش بختی ملی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں، چھٹی نسل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا پورا نام شفا بنت عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ تھا. ان کا تعلق بھی زہری خاندان سے تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی سعادت حاصل ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بی بی شفا ام حضرت عبد الرحمن ابن عوف نہایت ہی متقی اور پرہیزگار خاتون تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ کے لاڈلے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے غلام آزاد کر سکتا ہوں؟ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، تو آپ نے والدہ کی طرف سے غلام آزاد کیا، اپنی ماں سے محبت کا بھی اظہار کیا، غلام آزاد کرنے کا ثواب انہیں پہنچایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ اصول بھی چھوڑا. صحابہ کا عمل بھی دلیل ہوتا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی کہ ایصال ثواب ہوتا ہے، غلام آزاد کیا اس کا ثواب بھی پہنچایا. اور یقیناً یہ بھی قرآنی آیات اور ان احادیث میں سے مستفید ہے کہ جن میں ایصال ثواب کے متعلق ہمیں اسلامی طور پر اجازت دی گئی ہے. لہٰذا یہ بھی پتا چلا کہ اپنے مرحومین کی طرف سے کچھ نہ کچھ نیکی کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے اور اس کا ثواب انہیں پہنچانا چاہیے. یہ حضرت ابن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بھی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 10 سال چھوٹے تھے، اس لیے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 10 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کو بڑی بڑی خصوصیات حاصل ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار دربار سے آپ کو وہ عنایتیں ملی، وہ القابات ملے، وہ نوازشیں ملی کہ یقیناً یہ بڑوں بڑوں کی تمنائیں ہوا کرتی تھیں. آئیے اس حوالے سے مزید کچھ مدنی پھول سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرم سے انہیں وہ 3 کون سی چیزیں عطا فرمائیں کہ جو کسی اور کو نہ ملی، اور وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ آئیے یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی عبد السمیع بھائی سے آغاز کرتے ہیں. جی
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ اور والہانہ عشق کیا کرتے تھے، تو خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں اپنی خصوصی شفقتوں سے نوازتے رہتے تھے. اب دیکھیے جو پہلا اعزاز اور وہ کیا تھا، اس کے بارے میں بڑی پیاری روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کی تیاری کرنے کا حکم دیا.
اچھا،
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی امامہ شریف پہن کر بارگاہ ناز میں حاضر ہو گئے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد پر روانہ کرنے سے پہلے نصیحتوں کے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اپنے سامنے قدموں میں بٹھا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامہ کھولا، پھر خود اپنے دستے اقدس سے امامہ باندھا اور ارشاد فرمایا، اے ابن عوف امامہ ایسے باندھا کرو.
اللہ سبحان اللہ. یہ ایک فضیلت ملی کہ حضور علیہ السلام نے آپ کی دستار بندی فرمائی.
دستار بندی
اور دستار فضیلت ہو گئی. ایسی
سنت مبارکہ بھی ہے.
جی
یعنی یہ ثابت ہے اسے کہ جو ہمارے یہاں عموماً دستار فضیلت ہوتی ہے علماء کرام کی، تو اس کی جو دلیل ہے وہ یہی حدیث ہے.
اللہ 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 کہ حضور علیہ السلام نے بھی اپنے مبارک صحابہ کا امامہ شریف باندھا ہے.
اب امامہ شریف کے بارے میں آپ مزید دیکھو روایت. آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دست اقدس سے میرے سر پر یوم کا تاج سجایا اور باندھتے ہوئے اس کا شملہ, شملہ ہوتا ہے نا جو ہم لٹکاتے ہیں, یہ شملہ میرے سینے اور پیٹ پر لٹکا دیا.
اچھا, جس طرح ہم پیچھے لٹکا
لٹکاتے ہیں نا, تو یہ مطلب جو تھوڑا سا آگے رکھ دیا اور کچھ لٹکا دیا, تو میں یہ میرے سینے اور پیٹ پر لٹکا دیا.
سبحان اللہ. اسی طرح وہ تین باتیں جو تین اعزازات,
ایک اعزاز تو یہ تھا,
ایک اعزاز یہ ہو گیا,
ایک اعزاز یہ ہو گیا
آپ نے دستار فضیلت پائی. اب دوسرا اعزاز,
جی دوسرے اعزاز کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک جگہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام علی رضوان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز فجر ادا فرما رہے تھے.
آئے آئے آئے
آئے. ایک رکعت ہو چکی تھی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کو محسوس کیا. اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے کہ میراکا کی موجودگی کا احساس بھی یہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے. تو دوسری رکعت پڑھانا شروع کی, آپ نے موجودگی محسوس کی کہ میراکا تشریف لے آئے تو پیچھے ہٹنے لگے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جاری رکھی, دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل کر.
اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے صحابہ کے پیچھے نماز پڑھنا یہ بھی کتنی بڑی شان ہے, اور حضرت عبد الرحمن کو کتنی بڑی سعادت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف عطا کیا ان کو, ان کے پیچھے نماز پڑھی.
اور اس حدیث کی جو تصدیق کی سیدنا محمد بن عمر علی رحمہ کو وہ پیش آئی تو فرماتے ہیں کہ تصدیق فرماتے ہیں ارشاد فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی تو سلام کے بعد ارشاد فرمایا, وہ ارشاد کیا تھا, اللہ اللہ, ارشاد فرمایا ہر نبی نے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل اپنے کسی نیک امتی کے پیچھے نماز ضرور ادا فرمائی. آئے
آئے آئے آئے. تو یہ بات یہی بھی بیان کی کہ میں نے بھی اپنے اس امتی کے پیچھے نماز
نیک
پڑھی,
امتی
یہ بھی نیک ہے,
نیک ہے. اللہ
سبحان اللہ. جن کی نیکی پر مصطفیٰ گواہی دیں اس سے بڑا نیک کون ہوگا. تیسرا اعزاز,
تیسرا اعزاز, تیسرا اعزاز یہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسمت پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دو سونے کا شرف عطا فرمایا. اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا انت ولیی فی الدنیا والآخرہ.
سبحان اللہ.
کہ اے عبد الرحمن بن عوف تم دنیا اور آخرت میں میرے دوست ہو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں امامہ بھی باندھا, ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی اور انہیں اپنا دوست کہا. یہ کوالٹیز آپ دیکھ رہے ہیں, یہ باتیں, اپنے ساتھیوں کا امامہ باندھنا, ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لینا, ان کے ساتھ کاموں میں شامل رہنا, ان کی تربیت کرنا, انہیں دوست کہنا, اپنے ساتھ انہیں چیزیں سکھانا, معاملات میں تربیت عطا کرنا, یہ ہے لیڈرشپ اسکلز. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی. آپ یقیناً کائنات کے سب سے عظیم اور زبردست سربراہ ہیں, لیڈر ہیں, سب سے بڑا آپ کا مرتبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات کو آپ دیکھ لیجئے, آپ کو ہر گوشے میں صحابہ اکرام کی دل جوئی, تربیت کے وہ معانی اور مطالب نظر آئیں گے کہ اگر کوئی ان میں سے مدنی پھول چننا چاہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے, اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے, انہیں کس طرح آپ اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ سکتے ہیں, ان کے دل میں کس طرح گھر کر سکتے ہیں, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کا اخلاق کریمہ اسوہ حسنہ بہترین روشن راہ ہے اس کے لیے جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سیکھنا چاہتا ہو. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے اس ایک واقعے سے ہمیں کتنے مدنی پھول ملتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا امامہ باندھا, انہیں اپنا دوست کہتے ہیں اور آپ کے پیچھے نماز بھی ادا کی, اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے کسی نیک امتی کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور میں نے بھی اپنے ایک نیک امتی کے پیچھے نماز پڑھ لی. گویا کیسی دل جوئی ہوئی ہوگی, کیسا دل باغ باغ اور یقیناً باغ مدینہ ہوا ہوگا جب محبوب کریم نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ صحابی پیچھے آ رہے ہیں, لیکن حضور نے منع بھی کر دیا. اور ظاہر ہے کہ عربی میں کہا جاتا ہے الامر فوق الادب, ادب سے بڑھ کر حکم ہوتا ہے, لہذا جب سرکار نے کہہ دیا کہ پیچھے نہیں آنا تو اب ظاہر ہے حکم کو پورا کرنا ہے, اس لیے پیچھے بھی نہیں آئے اور اتنی بڑی سعادت بھی پالی کہ مصطفیٰ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. آپ کی مالداری اس قدر زیادہ تھی, کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا مال تجارت مدینے اور مکے کی گلیوں میں آیا کرتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے میلہ شروع ہو گیا ہے، جیسے کوئی بہت بڑا تہوار شروع ہو گیا ہے۔ اس انداز سے آپ کی تجارت کا حال تھا، لیکن سخاوت بھی اسی طرح عروج پر تھی، آپ کی مال سے بے نیازی بھی اسی طرح تھی۔ کچھ مزید مدنی پھول ان کی مبارک ہستی کے حوالے سے ہمیں عطا فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبد عمر تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے میرا نام عبد عمر تھا، جس کا لفظی مطلب ہوگا عمر کا بندہ یا عمر کا غلام۔ لیکن فرماتے ہیں جب مجھے دولت ایمان نصیب ہوئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر میں ایمان لایا، مسلمان ہوا، تو محبوب رحمان نے میرے نام کو تبدیل فرمایا اور مجھے عبد الرحمان کے نام سے مشرف فرمایا۔
سبحان اللہ۔
پہلے عمر کے غلام تھے، عمر کے بندے تھے،
اب اللہ کے بندے ہوئے،
رحمان کے بندے ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الاصابہ فی تمیز صحابہ کی کتاب ہے اسماء الرجال کی، جس میں صحابہ کرام اور حدیث کے رواد کے تذکرے ملتے ہیں، ان کے حالات زندگی پر گفتگو کی گئی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان گنتی کے چند افراد میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی ام الخبائث شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یعنی آپ اتنے سلیم الفطرت تھے کہ قبول اسلام سے پہلے بھی، وہ زمانہ جاہلیت جس میں شراب پینے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اکثریت لوگوں کی شراب میں مبتلا تھی، اس وقت بھی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ام الخبائث یعنی برائیوں کی جو ماں ہے اور جڑ ہے، اس سے پرہیز فرماتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام، اپنے اس عاشق صادق کے کئی فضائل بیان فرمایا، چند فضائل میں مدنی چینل کے ناظرین کی گوش گزار کروں گا۔ چنانچہ الریاض الندرہ میں روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف سید من سادات المسلمین۔
سبحان اللہ۔
یعنی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شرفاء کے سردار ہیں۔
سبحان اللہ۔
الاصابہ فی تمیز صحابہ میں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد الرحمن امین فی السماء و امین فی الارض۔ عبد الرحمن بن عوف زمین اور آسمان میں امین یعنی امانت دار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر بھی تھے، کثرت کے ساتھ تجارت فرمایا کرتے تھے اور بہت امیر شخص تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دیتے ہوئے سنا کہ اے عبد الرحمن، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے اور قیامت کے دن تمہارا حساب جو ہے وہ نرمی کے ساتھ فرمائے۔ اور مال کثرت سے تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا مال آپ کے لیے آزمائش نہیں بنا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی، کنز المال کی حدیث پاک ہے کہ اول من یدخل الجنۃ من اغنیاء امتی عبد الرحمن ابن عوف، کہ میری امت کے مالداروں میں سب سے پہلے جنت میں جانے والے عبد الرحمن بن عوف ہیں۔
سبحان اللہ۔
آپ کی شان میں بہت سارے فرامین ملتے ہیں۔ حلیت الاولیاء میں درج ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے بڑی خوش الہانی کے ساتھ اچھی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی، اور وہ اتنی متاثر کن تھی کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنے بھی حاضرین موجود تھے سب کی آنکھیں جو ہیں اشک بار ہو گئی، رونے لگے، عبد الرحمن بن عوف بظاہر نہ روئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن کی آنکھیں نہیں، اس کا دل رو رہا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ محبوب جو دل دیکھ لیا کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کا دل رو رہا ہے،
دل رو رہا
ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ان کی مال و دولت کی جو بات ہے، ان کا یہ اغنیا میں سے تھے، غنیوں میں سے تھے، مالداروں میں سے تھے، ان کا یہ حال تھا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی خدمت کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے، کوئی موقع جانے نہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر میں تشریف فرما ہوئے، اور ساتھ میں حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ساتھ میں حاضر بارگاہ تھے، اور بہت زیادہ بھوک میں تھے، بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا اپنے صحابہ سے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، ہے کوئی جو ہماری خدمت کی سعادت حاصل کرے؟ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس سعادت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ایک تشت میں ستو، پنیر اور گھی سے تیار کردہ حلوہ اور دو تلی ہوئی روٹیاں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر کر دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دعا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل تمہارے دنیاوی معاملات کے لیے کافی ہے اور تمہارے آخرت کے معاملات کے لیے میں کافی ہوں۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے۔ یہ ہے اہل بیت اور سادات سے محبت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک صحابہ اکرام علیہم رضوان کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اہل بیت اطہار سے جو سلوک ہوا کرتا تھا، انتہائی زبردست، انتہائی مؤدبانہ اور انتہائی عاجزانہ سلوک جو کہ ہونا بھی چاہیے ہر مسلمان کے لیے، یہ صحابہ اکرام کا ہوا کرتا تھا۔ اور اہل بیت اطہار بھی بڑی خندہ پیشانی اور اچھے دل کے ساتھ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی یہ خدمت نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جاری تھی بلکہ اس کے بعد بھی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک رہا کرتا تھا۔ یہاں پر ایک مدنی پھول، مدنی چینل کے ناظرین، کہ حسنین کریمین بھوک سے بیتاب ہیں۔ کبھی ہم یوں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری باتیں سنتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فقر، یہ اختیاری تھا، یہ بھوک برداشت کرنا، یہ اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ یقیناً اختیاری تھا۔ ورنہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھ دیجیے،
کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اس شکم کنا تیلا کو سنا۔
جس محبوب کے لیے رب تبارک و تعالی یہ فرمائے کہ لولا کلما خلقت دنیا، محبوب اگر آپ کو نہ بناتا، تجھے نہ پیدا کرتا، تو دنیا کو ہی نہ بناتا، اس محبوب کا کیا عالم ہوگا، اس کی شاہان زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ ہم زندگی مبارکہ، سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں انتہائی سادگی، انتہائی قناعت، انتہائی مسکینی کا دور نظر آتا ہے۔ یہ سب اختیاری تھا، ورنہ چاہتے تو احد پہاڑ تو سونے کا بنا کر اپنے ساتھ چلا سکتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں نا، دو جہاں کی نعمتیں ہیں
ان کی خالی،
ان کے
مالک کونین ہے، کو پاس کچھ راتے نہیں، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ راتے نہیں، تو جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں، تو جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت بھی کیسا سمجھاتے ہیں نا۔
مولانا صاحب کا ایک شعر ہے،
جی جی،
کہتے ہیں
نعمتیں ہم کو
کیا خوب
کھلائیں اور آپ، نعمتیں ہم کو جو کی روٹی پہ قناعت کرنی، جو کی روٹی پہ قناعت کرنی۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے، جن کے صدقے میں عالم پل رہا ہے، جن کی نگاہ سے ہم سب چل رہے ہیں، ان کی کیا شان ہے سبحان اللہ، جو کی روٹی پہ قناعت کر لے.
انس رضی اللہ عنہ کی بڑی آپ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتے ہوئے سنا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے لیے وہ دعا کہتی کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے اور قیامت کے دن تمہارے حساب میں نرمی فرمائے. اب دعا کی برکت کیا ظاہر ہوئی کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میراکا کی اس دعا کی برکت ارشاد فرماتے ہوئے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں جب کوئی پتھر اٹھاتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ میراکا کی دعا کی برکت سے اس کے نیچے سونا ہی ملے گا. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رزق کے دروازے اس قدر کشادہ فرما دیے گئے کہ آپ کے انتقال پور ملال کے بعد جب ترکہ تقسیم کیا گیا تو آپ کے چھوڑے ہوئے جو سونا تھا نا، اس سونے کو کلہاڑیوں سے لوگوں نے کاٹا، کاٹتے کاٹتے ان کے ہاتھوں میں آپ لے پڑ گئے.
کیا بات ہے. اب یہاں پر وہ لوگ غور کریں کہ جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے میں اس بات کا راز سمجھتے ہیں کہ ہمیں دولت ملے گی، اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں ترقی ملے گی، مال ملے گا، روزگار ملے گا، داڑھی منڈائیں گے تو جاب لگے گی، داڑھی منڈوائیں گے تو یہ ہوگا، نماز چھوڑیں گے تو دکان چلے گی. ارے کیا ہو گیا ہے. لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن کس نے بھرا، ان کا در دولت سے کس نے بھر دیا؟ میرے محبوب کی نگاہ نے یہ کام کر دیا. دولت بھی چاہیے تو اس در سے مانگو، جو چاہیے اس در سے مانگو. انشاءاللہ محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، دیگر شریعت کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ پہلے سے بہتر رزق ملے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑیں گے، دکان پہ زیادہ وقت دیں گے تو کام کاج چلے گا. ارے جس مولا نے ہمیں اس کی نافرمانی کرنے کے باوجود پیٹ بھرا رکھا ہے، اس کی فرما برداری کریں گے تو کیا بھوکا رکھے گا؟ یقیناً محبوب کے صدقے میں وہ ضرور دے گا. ان صحابہ اکرام کے دامن بھی مصطفیٰ کے صدقے میں بھرتے تھے، انشاءاللہ ہم بھی انہی کے گن گانے والے ہیں، ہمارے دامن بھی ان کے صدقے میں بھریں گے.
ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کے
بہت خوب چناؤ کیا خلیل بھائی، ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست شعر، ساری باتوں کا نچوڑ اس میں آ گیا. اور پھر وہی بات کہ اعلیٰ حضرت کے شعر، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، انشاءاللہ ان کے در پہ پڑے رہیں گے ضرور جھولی بھرے گی.
یہ جملے بولنا چھوڑ دیں کہ آج کل دور ایسا آ گیا کہ حرام کمائیں گے، جھوٹ بولیں گے تو روزی ملتی ہے، لوگوں میں چلتے ہیں جملے ہیں نا. اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اسے حلال طریقے سے کمایا اور اسے کار ثواب میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا اور اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس نے اسے اس دنیا میں اس میں سے حرام طریقے سے کمایا اور اسے ناحق خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ذلت اور حقارت کے گھر یعنی جہنم کو حلال کر دے گا.
استغفر اللہ.
اب یہ جملے بولنا کتنا آسان ہے.
بالکل، سارے مفہوم کا نچوڑ آپ نے سن لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے صدقے میں قناعت والا، کفایت شعاری والا مال عطا فرمائے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے. امت کی کشتی اور ستارے سلسلہ چل رہا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی قریشی صحابی ہیں، آپ بھی اشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ 10 کے جنہیں دنیا میں جنت کا مجدہ، جنت کی خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان فیض، زبان حق ترجمان سے حاصل ہوئی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی کچھ شان بیان کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ان کا بھی سلسلہ نسب 7ویں پشت میں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ان کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی، اسی طرح دنیا میں ان کو ان کی حیات ہی میں شہادت کی بھی بشارت دی کہ یہ آگے چل کے شہید ہوں گے. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من سرہ ان ینظر الی شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الی طلحہ بن عبید اللہ، کہ جسے یہ بھاتا ہو، جسے یہ پسند آتا ہو کہ وہ زمین پر چلتے پھرتے شہید کو دیکھے، تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے.
واہ سبحان اللہ.
جس طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر مال عطا فرمایا، آپ تاجر تھے، اسی طرح حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مال عطا فرمایا تھا. آپ تاجر تھے اور آپ کی تجارت میں اتنی برکت تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا تھا کہ الموجم الکبیر کی روایت میں ہے کہ آپ کی یومیہ آمدنی یعنی روزانہ کی جو آپ کی انکم ہے وہ 1000 درہم سے زیادہ تھی.
سبحان،
1000 درہم سے زیادہ آپ روزانہ کے کماتے تھے، لیکن اتنا مال ہونے کے باوجود آپ کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی. اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگاتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی ایک زمین 7 لاکھ درہم میں فروخت فرمائی اور بعض وجوہات کی بنا پر صرف ایک رات کے لیے اس مال کو، اس رقم کو اپنے گھر میں رکھا، لیکن وہ رات ان کے لیے بڑی بھاری ہو گئی. رات کو پریشان رہے اور مضطرب رہے کہ اتنا مال میرے پاس کیسے. جیسے ہی صبح ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا مال مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا.
سبحان اللہ.
حضرت سیدنا قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا تو میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو بن مانگے لوگوں میں مال کثرت سے تقسیم کرتا ہو.
سبحان اللہ.
اور مال کو کثرت سے تقسیم کرنے، راہ خدا میں خیرات کرنے کی اس صفت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مختلف مواقع پر مختلف القابات سے نوازا. خود فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں، کیونکہ جب غزوہ آتا مسلمانوں کو مال کی حاجت ہوتی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امیر صحابہ کی طرح یہ بھی اپنا مال پیش کیا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے طلحت الخیر، غزوہ عشیرہ میں طلحت الفیاض اور غزوہ حنین میں طلحت الجود کے القابات سے یاد کرنا، اور آپ کی یہ شان تھی کہ آپ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں 10,000 دراہم ہر سال پیش کیا کرتے تھے.
سبحان اللہ. بطور نذرانہ. سبحان اللہ. اچھا ایک بات میں سوچ رہا تھا عبد السمیع بھائی، کہ یہ جو صحابہ اکرام ہم ان کا ذکر سن رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا سنا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا سنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ مبارک ہستیاں یہ تاجروں میں سے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے جو کم مال والا ہوگا، جو بالکل تجارت سے بالکل اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہی کوئی اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہے. یہ بات ان کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے جو بزنس کرتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو اللہ اللہ کر ہی نہیں سکتے، حالانکہ عشرہ مبشرہ میں سے جو اکثر صحابہ ہیں وہ تاجر ہیں. کیا فرماتے ہیں اس بارے
میں؟ باقی تجارت تو سنت مبارکہ ہے نا. اب یہ تو ایک آج کل کا ٹرینڈ بن گیا کہ یار جو اگر مولوی بنیں گے تو غریب آدمی بن جائیں گے، شاید شاید اگر وہ اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر تو کسی کام کے رہیں گے نہیں، کیونکہ یہاں تو قناعت کا درس دیا جاتا ہے، سادگی کا درس دیا جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کی راہ میں جب بندہ آتا ہے، علم دین سیکھنے کا ذوق ہوتا ہے، نیک بن جاتا ہے، تو مال سے محبت کم ہو جاتی ہے. جیسے اب ان کا یہ جو انہوں نے بڑی پیاری روایت سنی راشد بھائی نے، کہ اس رات جب وہ 7 لاکھ درہم آئے نا، اب یہ پریشان ہوئے، اب ان کے بچوں کی امی یعنی بیوی ان کی اوپر دیکھ کے کہتی ہیں آج خیر تو ہے، آج آپ ایسا آدمی کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے رات کو، آج آپ پریشان ہیں، پریشان کیوں ہے؟ تو فرمانے لگے کہ پریشانی یہ ہے کہ مال اتنا آ گیا، اس کا کروں کیا میں. بڑا پیارا آپ نے جواب دیا. فرمانے لگی اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، آپ اپنے غریب دوستوں کو کیوں بھولتے ہیں، صبح اٹھتے ہی سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا. اب جب یہ سنا نا آپ نے بڑی، اور آپ جائیے جا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے، عبادت کیجئے. آپ نے فرمایا واقعی آپ نیک باپ کی نیک بیٹی ہیں.
سبحان اللہ.
کیونکہ ان کے یہ تھی کون؟ یہ سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں.
سبحان اللہ.
اور صبح اٹھ کر جب آپ نے وہ سارا مال تقسیم کرنا شروع کیا نا, تقسیم کرتے رہے تو آپ حاضر ہوئی اور کہا ہے ابو محمد کیا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا بھی ہے 7,00,000 درہم میں سے؟ تو میں اچھا چلیں جو بچ گئے وہ آپ لے لیں. وہ بچا ہوا کتنا تھا؟ 10,000 درہم.
7,00,000 میں سے
10,000 گھر والوں کو دے دیے.
واہ 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 سبحان اللہ. 7,00,000 درہم کس کو بولتے ہیں آپ سوچے تو صحیح, ایک دن میں تقسیم کرنا. میں روایت پڑھ رہا تھا ایک کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک رات میں 1,00,000 درہم راہ خدا عز و جل میں خیرات کیے, اور اس انداز سے خیرات کیے کہ صبح ان کے پاس پہننے کے لیے جوڑا تک نہیں تھا, لباس تک اپنا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. کیسے سخی لوگ تھے یہ.
اچھا اشفاق بھائی, جس طرح یہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے تھے, اسی طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی آپ بےتاب رہتے تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے مشکات المصابی کی جو آپ نے شرح لکھی ہے مرآت المناجی, اس میں جب حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے متعلق احادیث ہیں, تو آپ نے بڑا ان کا پیارا مطلب جہاد سے متعلق اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جان کو پیش کرنے سے متعلق بڑا پیارا واقعہ اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ بیان کیا, اس کو میں بیان کرتا ہوں. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سوائے غزوہ بدر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت کی, اور غزوہ بدر میں شرکت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں ابو سفیان کے قافلے کی تلاش کے لیے بھیجا تھا. جب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کام کر کے واپس لوٹے, اتنے تک غزوہ جو تھا غزوہ بدر یہ ختم ہو چکا تھا, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی غیر حاضری غیر موجودگی کا بہت صدمہ ہوا, اور فرمایا کہ اچھا اب اگر کوئی غزوہ ہوا, یعنی آئندہ اگر کوئی راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع آیا, تو میں اپنے رب کریم عز و جل کو دکھا دوں گا کہ میں کس طرح اسلام کی خدمت کرتا ہوں.
آئے آئے.
اتفاق سے اگلے سال ہی غزوہ احد کا معاملہ درپیش ہوا, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شریک ہوئے, اور آپ کی شان کیا تھی. مفتی صاحب فرماتے کہ جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور کفار نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دراز کے خچر آپ کی سواری کو گھیر لیا, تو حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ڈھال بن گئے, ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے, اور جو تلوار نیزہ یا تیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر آتا آپ اپنے جسم اثر پر اس کو جھیل لیتے, اور اتنے زخم آئے. مفتی صاحب فرماتے کہ آپ کے جسم پر 75 زخم آئے, اور اس کے بعد اس غزوے کے بعد
75 زخم
کھا لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں. اس غزوے کے بعد جب بھی صحابہ کرام غزوہ احد کا تذکرہ فرماتے تو ارشاد فرماتے کہ یہ دن تو طلحہ بن طلحہ کا تھا,
یہ دن تو طلحہ کا تھا. ارے واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کی شان میں اور بھی بڑے بڑے فضائل ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 8 افراد میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 5 صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے مسلمان ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 بزرگ ترین ہستیوں میں سے ہیں جو خلافت کے بارے میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی گئی شورا کے ارکان تھے. آپ نے 6 رکنی شورا بنائی تھی, اور ان میں سے ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح آپ ان خوش نصیب صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے ایک ہیں جن سے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت تک راضی تھے. سبحان اللہ, جن سے محبوب راضی ہوں ان سے خدا کیوں نہ راضی ہو. ارے یہ تو وہ ہیں کہ جن کی رضا خود خدا چاہتا ہے, وہ جس سے راضی ہو جائیں اس کی شان کیا ہوگی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. جن کی خدا رضا چاہتا ہو ان کی کیا شان ہوگی.
خدا کی رضا چاہتا ہے رضا محمد,
خدا محبوب کی رضا چاہے, اور محبوب جن سے راضی ہوں. حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں, اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ, تم جسے چاہو جسے محبوب چاہیں جسے حضور راضی ہوں اس کا پھر کیا بیان ہوگا. یہ شعر بھی سنا دیں.
اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں، اس کا تو بیان ہی نہیں، کچھ تم جسے چاہو۔
سبحان اللہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی تھی۔
جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت سے مال عطا فرمایا، اسی طرح کثرت سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 شہزادے اور 4 شہزادیاں تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور محبت دیکھیں کہ آپ نے اپنے 11 شہزادوں کے نام انبیاء کی نسبت سے رکھے۔ چنانچہ ایک شہزادے کا نام رکھا محمد، عمران، موسیٰ، یعقوب، اسماعیل، اسحاق، زکریہ، یوسف، عیسیٰ، یحییٰ، صالح۔
ماشاءاللہ، یہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بچوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے، بزرگوں کے نام پر
نام کا اثر ہوتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات المفاتی میں فرماتے ہیں، الاسماء تنزل من السماء، مطلب اس کا لفظی مطلب یہ ہے کہ نام جو ہیں وہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اس پر ٹھیک ٹھاک کلام فرمایا ہے کہ نام کا اثر جو ہے نا وہ شخصیت پر ہوتا ہے۔ تو اچھے نام رکھنے چاہیے، بزرگوں کی نسبت سے نام رکھنے چاہیے، انشاءاللہ بزرگوں کی نسبت سے نام رکھیں گے تو ان کا فیض بھی جاری ہوگا۔
ایسے بھی حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔ اچھا نام رکھنا یہ والد پر حق ہے اولاد کے لیے،
ماں باپ کے حقوق میں سے،
ماں باپ
کہ وہ بچوں کا یہ حق
اولاد, اولاد کے حقوق میں سے ہے، یہ
ماں باپ پر
یہ ماں باپ ادا کریں گے۔ یہ
ماشاء اللہ، اچھا نام رکھنا چاہیے، بچوں کے ناموں کے حوالے سے اہل علم حضرات سے مدنی مشورہ کرنا چاہیے کہ میں کیا نام رکھوں، میں یہ نام رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کل نام رکھنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ جی یہ نام رکھا ہے، صحیح ہے، اور بعض اوقات پوچھنے کی وجہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی نے کہہ دیا ہوتا ہے جی نام بھاری ہے اور نام میں مسئلہ ہے، تو پھر آتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ تو ایسا نہ کریں، جب نام رکھنا ہے، کسی کا حق ادا کرنا ہے، تو پوچھ گچھ کر لیجئے اہل علم حضرات سے، علماء اکرام سے، دارالافتاء اہل سنت سے پوچھ لیجئے، بھئی یہ نام رکھنا ہے درست ہے کہ نہیں۔ آج کے تیسرے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ وہ زبردست صحابی ہیں جنہیں امیر الامہ کا لقب دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدان قبول اسلام کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ دراز قد، دبلے پتلے اور انتہائی نورانی چہرے والے تھے۔ سر کے بالوں اور داڑھی مبارکہ میں مہندی لگایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہر اعتبار سے متاثر کن تھی۔ نہایت ہی ذہین، بے حد منکسر المزاج، ملنسار اور عابد و زاہد ہونے میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جنگی امور کے ماہرین میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدابیر میدان جنگ کا نقشہ بدل دیا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی قیادت میں مسلمانوں نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت روم سے ٹکر لی اور کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسلمان ہوئے، اس وقت آپ کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے اسلام قبول کیا۔ میرے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی شان ہے، ایسے جلیل القدر صحابہ اکرام یہ آپ کی انفرادی کوشش سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے انفرادی کوشش کتنی اہم ہے، اجتماعی کوشش کے مقابلے میں انفرادی کوشش زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ آپ ون ٹو ون کسی سے بات کیجئے، اس کو سمجھائیے دین کے بارے میں، اس کو سمجھائیے اچھی باتیں، اس کو سمجھائیے مدنی قافلے کے حوالے سے، اس کو آپ نماز کی دعوت دیجئے، اس کو آپ والدین کے بارے میں سمجھائیے۔ ون ٹو ون سمجھانے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ عموماً اجتماعی سمجھانے سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اجتماعی بات کرنا ہے، اجتماعی گفتگو ہے، لیکن ایک پرسنل کسی سے ون ٹو ون ٹاک ہی کرتے ہیں نا تو اس کے بھی جذبات سمجھ آتے ہیں، اس کے سوالات بھی سامنے آتے ہیں، اس کے اعتراضات بھی سامنے آتے ہیں، اور نتیجہ کسی اچھی بات کی طرف نکلتا ہے۔ انفرادی کوشش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اچھی تھی، اور نتیجہ دیکھیں کتنا اچھا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے کم و بیش 6 صحابی یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ اسلام کو کتنا فائدہ پہنچایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
آپ بھی انفرادی کوشش کرنے والے بنیں. آپ نے اب تک نیت کر لی ہے کہ میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا 8, 9, 10 محرم, آپ نے انفرادی کوشش بھی شروع کی ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے گھر میں انفرادی کوشش کیجئے, دوستوں کو کہیے, دیگر احباب کو کہیے کہ مدنی قافلے میں چلو, انہیں بھی نیکی کی دعوت دیجئے, انشاءاللہ یہ انفرادی کوشش ضرور رنگ لائے گی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی مزید کچھ سیرت سنتے ہیں.
حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں تمام غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو الحجرتین کہا جاتا ہے, دو ہجرتوں والا. اچھا, یعنی آپ نے مکے سے حبشہ کی طرف بھی ہجرت فرمائی اور پھر مدینے کی طرف بھی ہجرت فرمائی.
نبی حبشہ والی ہجرت میں بھی آپ تھے حضرت جعفر بن طیار کے ساتھ.
جی رضی اللہ, دوسری جو حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی اس میں آپ شریک تھے, اور مدینے کی ہجرت میں بھی آپ شریک تھے. آپ بڑے با اخلاق بھی تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح ایسے شخص ہیں جن کے اخلاق کے بارے میں کوئی کلام نہیں.
اس کے وجہ سے مجھے آپ نے جیسے مدنی پھول ارشاد فرمایا ان کے نام اور ان کی بہادری کے حوالے سے, ان کا عشق رسول تھا نا, اب ان کا عشق رسول سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول کیسا ہے کہ جب جنگ کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں وہ خود, وہ ہیلمٹ ہوتا نا,
خود
خود اس کو بولتے ہیں,
خود بولتے ہیں
خود, اچھا وہ جو لوہے کا تھا اس کی کڑیاں پیوست ہو گئیں, آپ نے اپنے دانتوں سے وہ نکالی. جب پہلی کڑی نکلی تو دانت مبارک بھی شہید ہو گیا.
اللہ اللہ,
لیکن دوبارہ ہمت کی اور پھر دوسری کڑی نکالی تو دوسرا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا.
سبحان اللہ, محبوب تو
قربان ہو گیا. اب یہ عشق رسول, ان کی محبت بھی اللہ کے لیے, ان کا بغض وہ بھی اللہ کے لیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین, اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں.
سبحان اللہ.
اب صحابہ کرام اس حدیث مبارکہ کی منہ بولتی تصویر ہے. ہماری محبت فقط والدین کے لیے ہوتی ہے یا مال کے لیے ہوتی ہے یا اپنی اولاد کے لیے؟ کیونکہ جس طرح فرمایا نا کہ مال اور اولاد دونوں فتنہ ہیں, ہماری محبت مال اور اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے, ہماری جو بغض ہوتا ہے, جو عداوت, جو دشمنی ہوتی ہے, وہ بھی مال اور اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے. جہاں اللہ رسول کا نام آئے گا بولیں گے نہیں نہیں یار, اب یہ اس میں تو سب مسلمان بھائی بھائی ہیں, بھائی بھائی ہیں. اب اگر پیسہ لینا ہوگی چیز ہے, اب وہاں بھائی بھائی بھول گیا, اس کی وہ غیبتیں بھی کریں گے, اس کو گالیاں بھی دیں گے, اس کو سب کے سامنے جھاڑ بھی دیں گے. کسی نے ہماری اولاد کو برا بھلا کہا تو اب اس کی خیر نہیں ہے,
اب ساری بھائی چارگی,
اب سب بھائی چارگی ختم ہو.
صحابہ اکرام کے طرز عمل اور ہمارے طرز عمل میں جو ایک بہت بڑا گیپ, ایک خلیج نظر آتی ہے, اس کو بھرنے کی ایک کوشش ہے مدنی چینل, ایک پیغام محبت ہے مدنی چینل, یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, مدنی نامات پر عمل کیجئے, آپ جہاں بھی ہیں دنیا میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے, عاشقان صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ شامل ہو جائیے. الحمدللہ آج ہم نے عشرہ مبشرہ میں سے تین صحابہ اکرام علیہ رضوان کا مختصر تذکرہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا. آئیے اختتام پر منقبت اہل بیت کے چند اشعار سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر, آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر, گلشن فاطمہ تھے سارے گلاب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر, جانے جان قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرائے آب کے
ترسا ہے آب ریت پر
آلے
ہمیں اجازت دیجئے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا حسین.
کام تھا آلے نبی نکل گئے آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا تھے سارے گلاب ریت پر۔
ہمیں اجازت دیجئے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔